حل جزاء الاحسان الا الاحسان، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد، 22 مئی 1900، مطبع ضیاء الاسلام قادیان میں بااہتمام حکیم فضل الدین صاحب، چھپا، تعداد 700. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، گورنمنٹ انگریزی اور جہاد. جہاد کے مسئلہ کی فلسفی اور اس کی اصل حقیقت ایسا ایک پیچیدہ امر اور دقیق نقطہ ہے کہ جس کے نہ سمجھنے کے باعث سے اس زمانے اور ایسا ہی درمیانی زمانے کے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائی ہیں اور ہمیں نہایت شرمزدہ ہو کر قبول کرنا پڑتا ہے کہ ان خطرناک غلطیوں کی وجہ سے اسلام کے مخالفوں کو موقع ملا کہ وہ اسلام جیسے پاک اور مقدس مذہب کو، جو سراسر قانون قدرت کا آئینہ اور زندہ خدا کا جلال ظاہر کرنے والا ہے، مورد اعتراض ٹھہراتے ہیں. جاننا چاہیے کہ جہاد کا لفظ جہد کے لفظ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہیں کوشش کرنا، اور پھر مجاز کے طور پر دینی لڑائیوں کے لیے بولا گیا. اور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں جو لڑائی کو یدھ کہتے ہیں، دراصل یہ لفظ بھی جہاد کے لفظ کا ہی بگڑا ہوا ہے. چونکہ عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے اور تمام زبانیں اسی میں سے نکلی ہیں، اس لیے یدھ کا لفظ جو سنسکرت کی زبان میں لڑائی پر بولا جاتا ہے، دراصل جہد یا جہاد ہے. اور پھر جیم کو یا کے ساتھ بدل دیا گیا اور کچھ تصرف کر کے تشدید کے ساتھ بولا گیا. اب ہم اس سوال کا جواب لکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کو جہاد کی کیوں ضرورت پڑی اور جہاد کیا چیز ہے. سو واضح ہو کہ اسلام کو پیدا ہوتے ہی بڑی بڑی مشکلات کا سامنا پڑا تھا اور تمام قومیں اس کی دشمن ہو گئی تھیں، جیسا کہ یہ ایک معمولی بات ہے کہ جب ایک نبی یا رسول خدا کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اور اس کا فرقہ لوگوں کو ایک گروہ ہونہار اور راست باز اور باہمت اور ترقی کرنے والا دکھائی دیتا ہے، تو اس کی نسبت موجودہ قوموں اور فرقوں کے دلوں میں ضرور ایک قسم کا بغض اور حسد پیدا ہو جایا کرتا ہے. بالخصوص ہر ایک مذہب کے علماء اور گدی نشین تو بہت ہی بغض ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس مرد خدا کے ظہور سے ان کی آمدنیوں اور وجاہتوں میں فرق آتا ہے. ان کے شاگرد اور مرید ان کے دام سے باہر نکلنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ تمام ایمانی اور اخلاقی اور علمی خوبیاں اس شخص میں پاتے ہیں جو خدا کی طرف سے پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اہل عقل اور تمیز سمجھنے لگتے ہیں کہ جو عزت بخیال علمی شرف اور تقوی اور پرہیزگاری کے ان عالموں کو دی گئی تھی، اب وہ اس کے مستحق نہیں رہے، اور جو معزز خطاب ان کو دیے گئے تھے، جیسے نجم الامہ اور شمس الامہ اور شیخ المشائخ وغیرہ، اب وہ ان کے لیے موضوع نہیں رہے. سو ان وجوہ سے اہل عقل ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ایمانوں کو ضائع کرنا نہیں چاہتے. ناچار ان نقصانوں کی وجہ سے علماء اور مشائخ کا فرقہ ہمیشہ نبیوں اور رسولوں سے حسد کرتا چلا آیا ہے. وجہ یہ کہ خدا کے نبیوں اور ماموروں کے وقت ان لوگوں کی سخت پردہ دری ہوتی ہے، کیونکہ دراصل وہ ناقص ہوتے ہیں اور بہت ہی کم حصہ نور سے رکھتے ہیں، اور ان کی دشمنی خدا کے نبیوں اور راست بازوں سے محض نفسانی ہوتی ہے، اور سراسر نفس کے تابع ہو کر ضرر رسانی کے منصوبے سوچتے ہیں، بلکہ بسا اوقات وہ اپنے دلوں میں محسوس بھی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے ایک پاک دل بندے کو ناحق ایذا پہنچا کر خدا کے غضب کے نیچے آ گئے ہیں، اور ان کے اعمال بھی جو مخالف کارستانیوں کے لیے ہر وقت ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، ان کے دل کی قصور وار حالت کو ان پر ظاہر کرتے رہتے ہیں، مگر پھر بھی حسد کی آگ کا تیز انجن عداوت کے گھڑوں کی طرف ان کو کھینچے لیے جاتا ہے. یہی اسباب تھے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مشرکوں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے عالموں کو نامحض حق کے قبول کرنے سے محروم رکھا، بلکہ سخت عداوت پر آمادہ کر دیا. لہٰذا وہ اس فکر میں لگ گئے کہ کسی طرح اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹا دیں، اور چونکہ مسلمان اسلام کے ابتدائی زمانے میں تھوڑے تھے، اس لیے ان کے مخالفوں نے بباعث اس تکبر کے، جو فطرتاً ایسے فرقوں کے دل اور دماغ میں جاگزی ہوتا ہے، جو اپنے تئیں دولت میں، مال میں، کثرت جماعت میں، عزت میں، مرتبت میں دوسرے فرقہ سے برتر خیال کرتے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں یعنی صحابہ سے سخت دشمنی کا برتاؤ کیا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آسمانی پودا زمین پر قائم ہو، بلکہ وہ ان راست بازوں کے ہلاک کرنے کے لیے اپنے ناخنوں تک زور لگا رہے تھے، اور کوئی دقیقہ آزار رسانی کا اٹھا نہیں رکھا تھا، اور ان کو خوف یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس مذہب کے پیر جم جائیں اور پھر اس کی ترقی ہمارے مذہب اور قوم کی بربادی کا موجب ہو جائے۔ سو اسی خوف سے جو ان کے دلوں میں ایک روبناک صورت میں بیٹھ گیا تھا، نہایت جابرانہ اور ظالمانہ کاروائیاں ان سے ظہور میں آئیں، اور انہوں نے دردناک طریقوں سے اکثر مسلمانوں کو ہلاک کیا، اور ایک زمانہ دراز تک جو 13 برس کی مدت تھی ان کی طرف سے یہی کاروائی رہی، اور نہایت بے رحمی کی طرز سے خدا کے وفادار بندے اور نوئے انسان کے فخر ان شریر درندوں کی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اور یتیم بچے اور عاجز اور مسکین عورتیں کوچوں اور گلیوں میں ذبح کیے گئے۔ اس پر بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے قطعی طور پر یہ تاکید تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو۔ چنانچہ ان برگزیدہ راست بازوں نے ایسا ہی کیا، ان کے خونوں سے کوچے سرخ ہو گئے پر انہوں نے دم نہ مارا، وہ قربانیوں کی طرح ذبح کیے گئے پر انہوں نے آہ نہ کی۔ خدا کے پاک اور مقدس رسول کو، جس پر زمین اور آسمان سے بے شمار سلام ہیں، بارہا پتھر مار مار کر خون سے آلودہ کیا گیا، مگر اس صدق اور استقامت کے پہاڑ نے ان تمام آزاروں کی دلی انشراح اور محبت سے برداشت کی، اور ان صابرانہ اور عاجزانہ روشوں سے مخالفوں کی شوخی دن بدن بڑھتی گئی، اور انہوں نے اس مقدس جماعت کو اپنا ایک شکار سمجھ لیا۔ تب اس خدا نے جو نہیں چاہتا کہ زمین پر ظلم اور بے رحمی حد سے گزر جائے، اپنے مظلوم بندوں کو یاد کیا، اور اس کا غضب شرینوں پر بھڑکا، اور اس نے اپنی پاک کلام قرآن شریف کے ذریعہ سے اپنے مظلوم بندوں کو اطلاع دی کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں آج سے مقابلے کی اجازت دیتا ہوں، اور میں خدائے قادر ہوں، ظالموں کو بے سزا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حکم تھا جس کا دوسرے لفظوں میں جہاد نام رکھا گیا، اور اس حکم کی اصل عبارت جو قرآن شریف میں اب تک موجود ہے یہ ہے: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق۔ سورہ الحج آیت نمبر 40-41۔ یعنی خدا نے ان مظلوم لوگوں کی جو قتل کیے جاتے ہیں اور ناحق اپنے وطن سے نکالے گئے فریاد سن لی، اور ان کو مقابلے کی اجازت دی گئی، اور خدا قادر ہے جو مظلوم کی مدد کرے۔ الجزو نمبر 17 سورۃ الحج۔ مگر یہ حکم مختص الزمان بل وقت تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کے متعلق تھا جبکہ اسلام میں داخل ہونے والے بکریوں اور بھیڑوں کی طرح ذبح کیے جاتے تھے، لیکن افسوس کہ نبوت اور خلافت کے زمانے کے بعد اس مسئلہ جہاد کے سمجھنے میں، جس کی اصل جڑ آیت کریمہ مذکورہ بالا ہے، لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں کھائیں، اور ناحق مخلوق خدا کو تلوار کے ساتھ ذبح کرنا دینداری کا شعار سمجھا گیا۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ عیسائیوں کو تو خالق کے حقوق کی نسبت غلطیاں پڑیں، اور مسلمانوں کو مخلوق کے حقوق کی نسبت، یعنی عیسائی دین میں تو ایک عاجز انسان کو خدا بنا کر اس قادر قیوم کی حق تلفی کی گئی جس کی مانند نہ زمین میں کوئی چیز ہے اور نہ آسمان میں، اور مسلمانوں نے انسانوں پر ناحق تلوار چلانے سے بنینوں کی حق تلفی کی، اور اس کا نام جہاد رکھا۔ غرض حق تلفی کی ایک راہ عیسائیوں نے اختیار کی، اور دوسری راہ حق تلفی کی مسلمانوں نے اختیار کر لی۔ اور اس زمانے کی بدقسمتی سے یہ دونوں گروہ ان دونوں قسم کی حق تلفیوں کو ایسا پسندیدہ طریق خیال کرتے ہیں کہ ہر ایک گروہ جو اپنے عقیدے کے موافق ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی حق تلفی پر زور دے رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ گویا وہ اس سے سیدھا بہشت کو جائے گا اور اس سے بڑھ کر کوئی بھی ذریعہ بہشت کا نہیں، اور اگرچہ خدا کی حق تلفی کا گناہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس جگہ ہمارا یہ مقصود نہیں ہے کہ اس خطرناک حق تلفی کا ذکر کریں جس کی عیسائی قوم مرتکب ہے، بلکہ ہم اس جگہ مسلمانوں کو اس حق تلفی پر متنبہ کرنا چاہتے ہیں جو بنینوں کی نسبت ان سے سرزد ہو رہی ہے۔